بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد ارادہ یہ تھا کہ چند منٹ پہلے شروع کریں گے الٹا یہ ہوا کہ چند منٹ اور دیر سے شروع کر رہے ہیں اور آگے سے چند منٹ پہلے ختم کرنا بھی ہے لہذا بالکل بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کرتے ہیں تفسیر کے حوالے سے دو بنیادی نکات ذہن میں آ رہے تھے اور میں سوچا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور اس سے ہماری فہم کے اندر اضافہ ہوتا ہے مجموعی طور پر قرآن کریم کی فہم شعور کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں جو کچھ ظاہر میں ہے اس کے بہت پیچھے بہت کچھ باطن میں بھی ہے یہ بات تقریباً ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کا تو اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ اس کے ظاہر کے پیچھے مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً کچھ ہے ہم تک نہیں پہنچا ہے جب بعض باتیں ایسے ہیں جو جن کا ہم تک پہنچ جانا ہم جیسوں تک پہنچ جانا کافی مشکل ہے اور بعض باتیں ایسے ہیں جن تک ہم اور آپ بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر فرض فرمائیے خدا نمکار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا ایک مطلب کیا ہوا رات جب چھا جائے دن جب روشن ہو جائے صحیح اب یہ ایک مطلب ہے جو ہم نے اور آپ نے مثال کے طور پر پڑھ لیا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے والضحا واللیل اذا سجا رات کی قسم جب رات چھا جائے ما ودعک ربک وما قلا نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا قسم رات کی جب رات چھا جائے آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے ان دونوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رات خدا نمتال کی ایک عظیم شان نشانی ہے اس کی خدا نمتال نے قسم کھائی ہے اور اس کے بعد وہ بات بیان کی جس کو اس نے کہا مثلا اگر آپ کہتے ہیں میں مثلا خدا کی قسم کھاتا ہوں فرض کر لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اب اس قسم کھانے میں اور اس کام کے نہ کرنے میں کوئی رابطہ نہیں ہے محض یہ کہ آپ اپنی بات پر تاکید کے لیے قسم کھا رہے تھے اچھا خدا نمتال کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں مثلا فرماتا ہے واللیل اذا سجا رات کی قسم جب چھا جائے ما ودعک ربک وما قلا نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس میں ایک باریکی بھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم کے اوپر وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی تو نبی اکرم کے اوپر تہمتیں طعنے اور طنز شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ سے ناراض ہو گیا ہے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ تو خدا نمتال نے فرمایا رات کی قسم نہ خدا نے چھوڑا ہے نہ خدا نے خدا ناراض ہوا ہے رات کی قسم کیوں کہا اس لیے کہ رات اور دن کا ایک پروسیس ہے کنٹینیوس پروسیس ہے رات آتی ہے دن آتا ہے رات آتی ہے تو کوئی اگر صرف رات کو دیکھے تو لگے گا جیسے رات ہمیشہ رہے گی آپ کبھی یہ صدر وغیرہ رات کو چلے جائیں اور جاتے ہیں آپ لوگ تو ڈھائی تین بجے کبھی یہاں سے گزر رہے ہوں لگتا ہے دن میں یہاں کیا ہنگامہ ہونے والا ہے اور ہر رات کا کام یہی ہے رات کو گزرو تو لگتا ہے یہ آباد نہیں ہوگی دن میں گزرو تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی ڈھائی تین بجے جیسے سناٹا ہوگا خالی ہوگی یہ خالی ہوگی تو ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی رات اور دن کا عمل ایک طبیعی عمل ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے آپ کے اوپر بھی کبھی وہی آئی ہے کبھی وہی دوبارہ شروع ہو جائے گی آپ مثلا زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں اور زیارت آل یاسین کے اندر یہی عبارت استعمال ہوئی ہے رات اور دن کی عبارت استعمال ہوئی ہے کیوں وہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہ یہ کہ زیارت یاسین آپ ان امام کی پڑھ رہے ہیں جو پردے غیبت کے اندر ہیں خدا نمتال فرمانا چاہتا ہے کہ آپ پردے غیبت کے اندر ہیں ایسے ہی جیسے رات آ گئی ہے اور رات کے بعد دن میں آنا ہے رات اور دن میں کبھی بھی فاصلہ نہیں ہوگا دن رات ہوگی تو دن بھی آئے گا اور وہ کل فی فلک اصبحون سب کو خدا تعالیٰ نے خلق ایسے کیا کہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھومتے رہتے ہیں تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے غدارت آل یاسین کے حوالے سے کیا مثال بنے گی وہ یہ بنے گی کہ اے امام آپ کی غیبت ہے ایسی ہی جیسے رات ہوئی ہے اور ایک دن بھی آ جائے گا. تو اس طرح قرآن کریم کے ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے, اور آپ کو اور ہمیں کم از کم کچھ لوگوں کی ہدایت میں, کچھ لوگوں کی رہنمائی میں کبھی نہ کبھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ظاہر کے پیچھے جو باطن کا معنی موجود ہے اس تک کچھ نہ کچھ رسائی حاصل کریں, اور ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عبارت قرآن کریم کی ایسی نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو, جس کا باطن نہ ہو. چاہے آپ کو ظاہر دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اب اس کے پیچھے اور کیا ہوگا, ہر ظاہر کے پیچھے باطن ہے. مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب اس کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن بھی ہے, اور ایک باطن نہیں ہے, بہت باطن ہے, بہت سارے باطن ہیں اس میں, بہت کچھ ہے. کبھی کبھی کوشش اس بات کی ضرور کریں گے ذرا پیچھے کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. یہ ایک نقطہ تھا, اور دوسرا نقطہ گویا کل کے جو ہم نے مزمل کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے ہم اس کو وابستہ کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دوسرا نقطہ اس طرح سے ہے کہ ہم اور آپ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اور آپ معمولاً قرآن کریم کو ایک انفرادی کتاب کے عنوان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً قرآن کریم نے فرض فرمائیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ہم اس کو ایک انفرادی تفسیر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, فرد کے عنوان سے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرا انداز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کتاب معاشرے کو ہدایت دینے کے لیے آئی, معاشرے کو تو ہدایت دینے کے حوالے سے اس کے اندر معاشرتی تفسیر ضرور ہوگی. یہ معاشرے کو ہدایت دینے کی کتاب ہے, اس کتاب کے ذریعے معاشرے تعمیر ہونے, اس کتاب کے اندر معاشرتی تفسیر ضرور ہوگی. معمولاً ہم اس معاشرتی تفسیر سے بے خبر رہ جاتے ہیں, معمولاً ہم اس معاشرتی تفسیر کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں مزمل کی تعریف میں عرض کیا, مزمل کی تعریف میں شم مشہور و معروف یہ ہے کہ اے وہ جو چادر اوڑھنے والے ہیں, یہ ایک انفرادی تفسیر, اور اس انفرادی تفسیر کے پیچھے اوپر جو کچھ اس سے مرتب ہو رہا تھا میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرے دن عرض ہوا کہ مزمل کی ایک معاشرتی تفسیر بھی ہے. معاشرتی تفسیر کیا ہے؟ وہ فرد جو اپنی ٹیم کو جمع کرے اور لے کر ایک لمبے سفر کے اوپر چلے, اور اس سفر میں اس ٹیم میں ایک مناسبت پائی جا رہی ہو, یہ نبی اکرم کا کام ہے کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. تو وہ اپنے دور میں ہر دور میں اپنے گویا پیچھے بٹھانے کے قابل لوگوں کو چن چن کر اپنا ہم سفر بنا رہے ہیں, اور ان کو ہم سفر بنا کر اسلام کی تبلیغ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک معاشرتی تفسیر بنتی ہے. اس طرح کے بہت سارے عناصر قرآن کریم کے اندر ہیں, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح انفرادی قوانین میں انحراف نہیں ہوتا, بنے ہیں تو ہیں پھر, اور اسی کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہے. مثال تصور فرمائیے, یہ جو آپ نے لاؤڈ اسپیکر بنایا ہے, مائک بنایا ہے, اس کے پیچھے مثال کے طور پر ایک ایمپلیفائر رکھا گیا ہے, اس کے پیچھے اسپیکرز رکھے گئے ہیں, یہ بنانے والے نے ایک قانون کے تحت بنایا ہے, صحیح ہے. کیا یہ امکان نہیں تھا کہ امریکہ میں وہ قانون چلے اور سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں نہ چلے؟ تو بنانے والا کہتا نہیں, یہ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انحراف نہیں آتا. اگر ہوا اور آواز کی لہروں کا کوئی قانون ہے تو جو قانون امریکہ کے اندر ہے وہی قانون بر صغیر کے اندر بھی ہے. تو یہ ممکن ہے انیشلی مثال کے طور پر کسی مغربی ملک میں بناؤ, ممکن ہے چین میں بناؤ, لیکن یہ بر صغیر میں بھی استعمال ہوگا, اور آپ اس سے پوچھے بغیر اس کو کسی جزیرے کے اوپر لے جائیں استعمال کریں تو اگر اس کی شرائط پوری ہو گئیں تو وہاں پر بھی استعمال ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کس اعتماد کے تحت؟ اس اعتماد کے تحت کہ اللہ کے بنائے ہوئے مادی قوانین میں بھی انحراف نہیں ہے. وہ دوائیاں جو انسانوں کے اوپر انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں سب انسانوں پہ ٹیسٹ تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون انحراف نہیں دیتا. ہاں بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے, بالکل اسی طرح معاشرتی قوانین, معاشرتی قوانین بالکل ایسے ہی ہیں. اگر ایک معاشرتی قانون ہو کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم کی اہانت کرے گا, جو معاشرہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اہانت کرے گا اس معاشرے کو عذاب اٹھانا پڑے گا, تو یہ ہوگا, قطعاً ہوگا. اچھا اب آپ کہیں کہ بھائی مادی قوانین میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے 100 ڈگری پانی کو ابالا تو اتنے سیکنڈ کے اندر پانی میں ببلز بننا شروع ہو جائیں گے, معاشرتی قوانین بھی آیا اتنے ہی یقینی ہوتے ہیں؟ قطعاً یقینی ہوتے ہیں, صرف یہ کہ ہم جانتے نہیں. ہم میں سے بعض لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ قوانین کیا ہیں, معاشرے کے قوانین, تو وہ بہت آسانی سے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں اب یہ ہوگا. اچھا آپ دیکھیں گے قطعاً وہی ہو جائے گا. کیوں ہوگا بھائی؟ اس وجہ سے کہ اس پریڈکشن کی پیشن گوئی کی اساس ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. قرآن کریم کا دیا ہوا کوئی قانون تھا, اور اگر کوئی اس قانون کو صحیح سمجھ لے تو جس طرح مادی قوانین کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتا ہے, آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں 1 کروڑ سال کے بعد سورج گرہن کب ہوگا, چاند گرہن کب ہوگا, کس مہینے میں کون سا چاند لگے گا, کتنے چاند گرہن ہوں گے, یہ سب آپ کو فوراً میں 1 سال میں بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں, فوراً بتا سکتے ہیں. اسی طرح مثلا گویا میں اور آپ دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کوفہ کے بارے میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, وہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اچھا, اب اس میں ایک تو علم امامت شامل ہے, اس کے علاوہ ایک معاشرتی قوانین کی فہم و شعور بھی شامل ہے کہ معاشرتی قوانین کے تحت جو قوم یہ کرے اس قوم کے ساتھ یہ ہوگا. سید الشہداء نے, میں اس جملے کو بہت دہراتا ہوں اور اس سے واقعا عبرت ملنی چاہیے ہم لوگوں کو, سید الشہداء نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا, اگر میرے ساتھ نہیں دیا تو تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے, ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. وہ معاشرتی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی حق کے نام پر آواز اٹھائے اور آپ اس کا ساتھ نہ دیں اور وہ مظلومیت میں مارا جائے تو معاشرہ ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے, معاشرے کو خواری اٹھانی پڑتی ہے, بہت زیادہ ذلیل ہو جائے گا, ظالموں کے ہاتھوں جابروں کے ہاتھوں, پھر دعا بھی کرے گا تو دعا پوری نہیں ہوگی. سید الشہداء نے وہ قانون بیان کیا کہ اگر تمہارے سامنے میں حق کی آواز اٹھا رہا ہوں اور تم میرا ساتھ نہیں دو گے, یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ میں نواز رسول ہوں اور میں نے حق کی خاطر آواز اٹھائی ہے, تو تم سمجھ جاؤ کہ جتنی چیزوں کو بچانے کی خاطر تم میرا ساتھ دینے سے بچ رہے ہو ان سب چیزوں کے ہاتھوں ذلیل ہو جاؤ. اور بعد میں متعاقباً وہی کچھ ہوا کہ لوگ ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے, حجاج بن یوسف کی اور دوسری اقوام کی. بہرحال یہ دو نکات آپ کے اور میرے ذہن میں ہونے چاہیے. قرآن کریم کے ایک ظاہر, ہر ظاہر کے پیچھے بہت سارے باتیں ہیں, کم سے کم کچھ پر ہماری رسائی ہونی چاہیے. اور نمبر دو یہ کہ قرآن کریم کی ایک انفرادی تفسیر ہے, لیکن اس انفرادی کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اجتماعی تفسیر بھی ہے, جس میں سے کچھ کی طرف میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے, ان لک فی النہار صبحا طویلا, اے نبی آپ رات میں بھی اٹھیے کیونکہ رات آپ کے لیے بہت اچھی ہے اثر ڈالنے کے اعتبار سے, معاشرے پر نفس کے اوپر اثر بہت اچھا ہے, جذبات کو کچلنے کے لیے اثر بہت اچھا ہے, اشد وطن اس کی شدت کی تاثیر ہے غلط جذبات کو کچلنے کے لیے, وہ اقوام وقیلا اور کہنے کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کے حضور کچھ کہنے کے لیے یہ بہت اچھا مناسب وقت ہے. وہ ان لکھا فن نہار سب ہم طویلا, اور نبی آپ کے لیے دن بھر میں بھی دو تفسیریں ہو گئی تھیں, مشغولیتیں بہت زیادہ ہیں یعنی کہ نہیں, دن میں بھی آپ کے لیے اللہ کی اطاعت میں سفر بہت زیادہ ہے, دن میں بھی آپ کے لیے اللہ کی اطاعت میں سفر بہت زیادہ. سبحان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ سبحان کا جو اصل روٹ ہے وہ تیراکی سے نکلا ہوا ہے, کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندگی میں ایسے بہتے چلے جاؤ جیسے ایک تیراک پانی کے اندر بہتا چلا جاتا ہے. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو, وہ ربوبیت ہے, اور اس کی طرف منقطع ہو جاؤ, سب چیزوں کو کاٹ کر صرف خدا تعالیٰ کے بن کر رہ جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, فرمایا یہ خدا مشرق اور مغرب کا رب ہے. اب وہی یہاں پر کوئی اشارہ کنایا ڈھونڈنا پڑتا ہے, کیوں کہا خدا تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا ہے, شمال اور جنوب کا نہیں ہے, شمال جنوب کا بھی ہے, مشرق و مغرب کیوں کہا؟ ظاہراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے, خدا نے تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات کو اٹھو, اپنے نبی سے فرمایا رات کو اٹھو, اپنے نفس کے اوپر اس کا نفس پہ یہ فائدہ ہوگا, دن میں بھی آپ کو بہت ساری مشغولیتیں انجام دینی پڑیں گی, اور آپ اللہ کا ذکر کریں اس سے منقطع ہو جائیں خدا نے تعالیٰ کے لیے, کیوں ہو جائیں؟ یہ خدا مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے. یعنی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مشرق وہ وقت ہے جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور مغرب وہ وقت ہے جب غروب ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی قوم عروج حاصل کرے یا کوئی قوم زوال حاصل کرے, رب سب کا خدا ہی ہے, وہ رب سب اللہ ہی ہے, چاہے شرق ہو, چاہے عروج ہو, چاہے غرب ہو, چاہے زوال ہو, رب المشرق والمغرب, اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو, رب المشرق والمغرب, کوئی معاشرہ چاہے اٹھ رہا ہو کوئی معاشرہ چاہے بیٹھ رہا ہو, سب کا پالنے والا خدا ہے, اس کے سوا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, جب یہ اٹھتے اور بیٹھتے دونوں کا رب یہی ہے تو اسی کو تم اپنا نگہبان بنا لو, وکیل یعنی سہارا بناؤ, وکیل یعنی آسرا بناؤ. تو اگر وکیل بنانا ہے اور تم جانتے ہو کہ تم مجبور ہو, تم زندگی کے اندر بعض اوقات بے بسی میں مبتلا ہو جاتے ہو, تمہاری طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے, تم بے نیاز نہیں ہو, محتاج ہو, تو اب جب کہ تم محتاج ہو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو خدا تعالیٰ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور خدا ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، تو جب کہ تم بے نیاز نہیں ہو، محتاج ہو کسی کے اوپر، تو سہارا کرو گے، تو اس رب پہ سہارا کرو جو مشرق اور رب کا خدا ہے، اور اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. فاتخذوا وکیلا، اس کو اپنا وکیل بناؤ، اس کے اوپر بھروسہ کرو. یعنی یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک بادشاہ آ کر کسی فقیر سے کہہ رہا ہے کہ اے فقیر، تجھے پتا ہے تو فقیر ہے اور میں بادشاہ ہوں، تو تم مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ اس کو کیا ضرورت کہ آ کر فقرا سے کہے کہ تم مجھے پہچانو، مجھے مجھ سے مانگو، سوائے اس کے کہ اس کو ان فقرا سے محبت ہو گئی ہے، تو ان فقرا کے پاس جاتا ہے، اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور کہتا ہے اینا تذہبون، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اے نبی، ان سے کہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پکارا اور میں نے جواب نہیں دیا؟ کہتا ہے اے نبی، ان سے کہیں کہ اگر غلطیاں بھی کیں تو میرے سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں. ایسا اچھا بادشاہ کون ملے گا جو اتنے چھوٹے چھوٹے فقراء کے پاس جا کر بھی نمائندہ بھیجے اور نمائندے سے کہیں ان سب سے قوم میرے پاس آ جائے کریں، کوئی بات نہیں، غلطی بھی کرتے ہیں تو میں معاف کر دوں گا. عجیب بادشاہ ہوا نا. اس کے بعد فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ خدا مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذوا وکیلا، اس کو تم اپنا آسرا بناؤ. اس کے بعد فرمایا واصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین للنعمت ومحلهم قلیلا. اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب حقیقت کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نبی سے اب پھر شروع سے یاد کرتے ہیں، نبی سے کہا ہے نبی اٹھئے، آپ اپنی ٹیم کو جمع کیجئے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کو جمع کیجئے جو مناسب ہوں، اور اس کے لیے عبادت کریں، بندگی کریں، قرآن پڑھیں، آپ کے اوپر ہم بھاری چیز نازل کرنے والے ہیں، رات کے وقت سے استفادہ کریں، دن میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رب کا، اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کے اوپر منقطع ہو جائیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ رب مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ اسی کو وکیل بنائیے. اس کے بعد خدا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی، جب آپ اٹھیں گے، اپنے کام کو انجام دیں گے، ایک مشکل آئے گی، لوگ آپ کی مخالفت بہت کریں گے. یہ مشکل ایسی ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے، یہ مشکل واقعا کیوں مشکل ہے. جب مجھے یاد ہے جب ابتدائی طالب علمی میں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھیں دین کی، پتہ نہیں اب بھی سمجھ میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی کچھ لگتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی مثلا پہلے میں پڑھتا تھا نبی اکرم کے، بھائی کہ نبی اکرم کے اوپر فلاں آدمی نے اتنی گالیاں دیتے تھے، نبی اکرم کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ تہمتیں لگاتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بہت مشکل کام ہوتا ہے. خود طالب علم تھا، معاشرے میں کبھی آیا نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ واقعی بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب جب خود تھوڑا سا معاشرے میں آیا ہوں، اب سمجھ میں آیا ہے گالیاں کھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، بہت سخت کام. خاص کر ابھی ایک تو یہ تھا کہ مثلا جب نبی اکرم مکے کے معاشرے میں تھے، انگلیوں پہ چند گننے والے، ساتھ دینے والے، ان میں بھی چند منافق تھے. بڑی مصیبت تھی واقعی، ایک تو ساتھ دینے والے تھوڑے سے 25-30، اس کے اندر بھی دو چار بڑے ٹاپ کلاس کے منافق شامل، تو وہ نبی اکرم کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اور خدا نے اتار نبی اکرم کو اس موقع پر دلاسے دیتا تھا، کہتا تھا صبر کرو، کوئی بات نہیں، یہ بول رہے نا بولنے تو. اور مجھے سمجھ آتا ہے واقعی یہ چیز کتنی سخت ہونی چاہیے، کہ خدا نے اتار کو بھی احساس تھا کہ نبی کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم اندر سے بہت کڑتے تھے اس بات کے اوپر کہ لوگ ہدایت دیتے کیوں نہیں. بظاہر مثلاً فرق یہ ہے کہ نبی اکرم اس بات پہ نہیں کڑتے تھے کہ کوئی مجھے برا کیوں کہتا ہے، نبی اکرم اس بات پہ کڑتے تھے کوئی ہدایت کیوں نہیں دیتا، کیونکہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیہ معانتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان یہ تو بہت زیادہ اس پر مر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہدایت دیں، نبی کے لیے فرمایا حریص علیکم، آپ کے لیے یہ مر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ہدایت دیں، بندے ہدایت دے. اور رؤوف رحیم، وہ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہیں گئے ایران میں، اس زمانے میں حمام، مشترکہ حمام ہوا کرتے تھے، گرم پانی بہت بڑی فیسلٹی ہوتی تھی جو آج کل ہی گیزر سے مل جائے ہمیں، ایک زمانے بہت بڑی فیسلٹی تھی آج سے 40-50 سال پہلے تک، تو صرف چند جگہیں ہوتی تھیں جہاں پہ گرم پانی ہوتا تھا، لوگ وہاں نہانے جاتے تھے. ایک عالم وہاں پہ نہانے گئے، وہاں پہ ایک پورا حوض ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے بلاک بنے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے خاص کر دھونا دھلانا ہے تو آپ اندر چلے جائیں ورنہ اس حوض کے اندر نہائیں گے. وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، شاہ کا زمانہ تھا، وہ داڑھی مونڈ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ داڑھی مون رہا ہے. وہ آیت اللہ بیچارے پرہیزگار عارف متقی, وہ گئے اس کے پاس, اس سے کہا کہ داڑھی مت مون دو, اللہ کے حکم کی مخالفت مت کرو. وہ جناب کہیں فوجی تھا, اس نے رکھ کے ایک چمانٹ مار دیا, زوردار ایک تھپڑ مارا. انہوں کو تھپڑ لگا, انہوں نے کہا کہ اگر تھپڑ مار تو خوش ہو تو ایک اور مار لو, لیکن داڑھی مت مون دو. شرم سے مر گیا کہ کیسا آدمی, اس کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں نے تھپڑ مارا ہے. اور اس کے ذہن میں اصل پرواہ کیا ہے, حکم کی مخالفت مت کرو, اللہ کی مخالفت مت کرو. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم اللہ کی مخالفت پہ بھی روکتے ہیں نا, تو پہلے انانیت کے اندر آ جاتے ہیں, انانیت پہ آ جاتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی جگہ ایسی بن جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں حکم مانتا ہوں اللہ کا, لیکن تیری نہیں مانوں گا, تو اب کہیں گے اب میری بھی ماننی پڑے گی, انانیت آ جاتی ہے. ہم لوگ اطاعت خدا میں بھی انانیت سے دو چار ہو جاتے ہیں. تو مثلا اطاعت خدا یہ تھی کہ آپ نماز پڑھائیں گے, ہاں نماز پڑھاؤں گا, اچھا کوئی اور پڑھائے, نہیں اب تو میں ہی پڑھاؤں گا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اطاعت خدا نماز پڑھوانی تھی, نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ, تو آپ ہی کیوں پڑھائیں. لیکن انانیت آ جاتی ہے, انانیت نہیں آنی چاہیے. نبی اکرم میں انانیت نعوذ باللہ تھی ہی نہیں, صرف خدا متعال کے لیے تھا. خدا فرماتا ہے نبی ان سب کے باوجود آپ دل تنگ نہ ہوں لوگوں کی باتوں پر. کیا فرمایا, فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس پہ آپ صبر کر, اس پہ صبر کر. اتنا سخت مسئلہ ہے, یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ جب لوگ مخالفانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ایک مخلص کے لیے بھی جھیلنا بہت سخت ہو جاتا ہے. فرمایا وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس پہ صبر کر. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, ان کو چھوڑ دیں. وَهْجُرْهُمْ, ایک بات عرض کرتا چلوں, یہ شاید آج کا ایک آخری پوائنٹ ہو, ایک دو پوائنٹس کے ساتھ بار. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت مثال کے طور پر مسلمان نکلے مکہ سے نکلے مدینہ پہنچ گئے, یہ ہجرت تھی. اچھا ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جان بچانا. ہجرت کا مقصد ہوتا ہے پیسے زیادہ حاصل کرنا. مثلا وہ جو ہمارے دوست ہے باب امریکہ اور یورپ چلے گئے, یہ کہہ رہے ہیں ہم ہجرت کیے, یہ ہجرت. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت آسانی کے لیے نہیں جاتا انسان. ہجرت کیا کرتا ہے؟ ایک ایسے ماحول سے جہاں پر دین کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے, ایک ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں پہ دین کام کرنا آسان ہو جائے. ایک ایسے ماحول میں جہاں پر دین کے لیے کام کرنے کے نتیجے میں اثر نہیں نکلتا, وہاں سے نکلتا ہے. ایک ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں پر دین کے لیے کام کرے تو اثر نکلے گا, سمجھ. بس ہجرت کی بنیاد آسانی نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں مشکل پیش آ رہی تھی میں چلا گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آسانی ہوگی, یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا اللہ کے دین کے لیے, وہاں پہ اثر ہی نہیں نکل رہا تھا, لوگ مانتے ہی نہیں تھے. اب میں گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کام کروں گا تو دین کا اثر بھی نکلے گا. آسانی کے لیے نہیں آتا. اللہ کے نبی جتنا مکے میں مصیبتیں اٹھا رہے تھے اس سے زیادہ شاید مدینہ کے اندر اٹھانی پڑ گئیں, 70 سے زیادہ جنگیں کی 10 سال کے اندر. وہ کم مصیبتیں نہیں مدینہ کے اندر اٹھائیں, لیکن یہ ہجرت تھی. کیوں ہجرت تھی؟ مکے کا معاشرہ کنڈوسیو نہیں تھا اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اتنا تیار نہیں تھا. ہجرت کر کے مدینہ آئے, مصیبتیں زیادہ اٹھائیں, لیکن اب معاشرہ ایسا مل گیا جہاں پر کام کرنا آسان ہو گیا. تو اب اگر کوئی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہو اور وہ چلا جائے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بالکل ہی نہیں ہوگا, اب یہ ہجرت ہے؟ نہیں, یہ مذاق ہے, یہ ہجرت نہیں ہے. مثلا میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں, مثلا فرض کریں میں یہاں پہ کام کرتا ہوں, تو مثلا آپ جتنے لوگ آئے نا, میں ویسٹ کے کسی بہت بڑے سینٹر میں بھی چلا گیا تو اتنے نہیں آئیں گے, اتنے نہیں آئیں گے. تو مثلا وہ ہجرت ہوگی کہ وہاں چلے جائیں؟ نہیں, وہ ہجرت نہیں ہوگی, وہ تن پروری ہوگی, آسائش ہوگی, اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگنا ہوگا, مورچہ چھوڑ کے جانا ہوگا. ہجرت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ کو نتائج کم مل رہے تھے, اب آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں نتائج زیادہ ملیں گے. پہلے جگہ پر دین کی ایکسیپٹنس کم تھی, اب ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ دین کی ایکسیپٹنس زیادہ تھی. یا ایک عام آدمی ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا تھا جہاں پہ دین پہ عمل کرنا سخت ہو گیا تھا, تو ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ دین پہ عمل کرنا اب اس کے لیے آسان ہو گیا, نتائج حاصل ہونا زیادہ آسان ہو گیا, یہ ہجرت. جہاں پر نبی سے فرمایا وَهْجُرْهُمْ, ان کو ترک کر دیجیے, ہجرت اسی حجر سے ترک کر دینا. وَهْجُرْهُمْ, ان کو ترک کر دیجیے, حجرن جمیلا, اچھا ترک کیجیے. اچھا ترک کیجیے کیا مطلب؟ بدعا نہ دیں, نبی نے بدعا دینی بھی نہیں تھی. ترک کریں لیکن ایک امید ان کے لیے بھی دل میں رکھیں, ان کو ابھی ترک کر دیں, یہ ابھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ تو آپ صبر کریں. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو ترک کر دیجئے, خوبصورتی سے ترک کر دیجئے, اور آپ اپنا کام کرتے رہیے. اس کے بعد خدا ان کو, یہ تو نبی سے کہتا ہے ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو ترک کر دیجئے آپ اپنا. اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، مجھے چھوڑو یعنی میں ان سے نپٹوں گا، یہ جو مکذبین جھوٹے ہیں جن کو ہم نے نعمتیں بھی دی تھیں. ادھر سے تو نبی سے کہا کہ آپ صبر کریں، آپ چھوڑیں، آپ چلے جائیں. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے یہ جو جھوٹے مکار صاحبان نعمت تھے نا، ان سے میں نپٹوں گا. یہاں پہ لکھا ہے ذرنی والمکذبین، ذرا مجھے اور ان کو چھوڑو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نا مثلا ایک تھرڈ پرسن بیچ میں پڑ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار تو ذرا نکل میں اس کو دیکھتا ہوں. اس طرح ہم لوگ پھڈے باز لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خدا نے مطالعہ فرمایا ہے نبی آپ صبر کریں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اس کے بعد کہتا ہے ان جھوٹے مکار صاحبان نعمت کو میرے حوالے کر، میں دیکھتا ہوں. اور میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ایک قوم پہ عذاب بھیجے، فرشتے بھیجتا ہے، انبیاء دیکھتے ہیں فرشتے آ گئے عذاب کرنے کے لیے، اللہ سے پھر اس بات پر جد و جہد کرتے ہیں خدا ہے تھوڑا اور مہلت دے، ان کو عذاب نہ، تھوڑا اور چھوڑ. جب نبی اکرم کے اوپر طائف والوں نے پتھر برسائے اور نبی اکرم لہو لہان ہو گئے تو فرشتے آئے اور کہا کہ اس بستی کو الٹ دیتے ہیں. نبی نے فرمایا مت الٹ، میں رحمت للعالمین ہوں، بدعا نہیں کروں گا، میں بدعا نہیں کروں گا. نبی عجیب مخلوق ہے اس اعتبار سے، وسعت قلبی کا عجیب شاہکار، محبت اور انسانوں کے لیے رعوفت رحمت کا عجیب نمونہ. خدا تعالیٰ نے وہ اپنی تمام تر رحمتوں کو نبی اکرم کی ذات مقدس کے اندر جمع کیا اور ان کو رحمت للعالمین بنایا. اور کتنا خوبصورت، ڈاکٹر کرار صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کتنے رحمت ہیں دنیا کے لیے، فرمایا جتنا رب العالمین رب ہے یہ رحمت للعالمین، جتنا اس کی ربوبیت اتنا ہے. اس رب العالمین نے رحمت للعالمین بھیجا، اس کی ربوبیت جہاں جہاں جائے وہاں وہاں نبی کی رحمت پہنچتی چلی جائے. ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، یہ جو صاحبان نعمت جھوٹے مکار تھے ان کو ذرا چھوڑو، وماحلہم خلیلا، ان کو تھوڑی دیر مہلت دو. خدا نے کہا فرماتا ہے بھاگ کے کہاں جائیں گے، ان کو مہلت دو. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلو، خدا کو جلدی کیوں نہیں ہے؟ اتنا امریکہ نے ظلم کیا، اتنا صدام نے ظلم کیا، جلدی کیوں نہیں کرتا؟ جلدی جلدی مارے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے وقت کے نکلنے کا خوف ہوتا ہے. وہ جلدی کیوں کرے جس کو وقت نکلنے کا خوف نہیں ہے؟ کیوں خوف کھائے خدا؟ مثلا فرض کریں میں جلدی کروں گا کہ کہیں میری گاڑی نہ نکل جائے، کہیں میرا جہاز نہ نکل جائے. اچھا جس کو پتا ہے جہاز نہیں نکل سکتا، میرے پاس جائے گا ہی نہیں، خود پائلٹ ہے، جائے گا کہاں یہ، وہ کیا جلدی کرے؟ مثلا ہمارا پائلٹ جلدی کرے گا مثلا پی آئی اے کا کہ بھائی ایڈمنسٹریشن مارے گی بعد میں، تنخواہ میں سے کم کر دے گی، کوشچنیں بھیج دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جو خود مالک کل کائنات ہے وہ کیوں جلدی کرے؟ مثلا یزید نے اکڑنا شروع کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو کر کے دیکھ کیا کر سکتا ہے، کیا کر لے گا. فرعون نے کہا میں یہ کروں میں وہ کروں، خدا نے کہا چلو کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو. صدام نے کہا میں یوں میں ہوں، سب کرو، جس کو جو کرنا ہے کرے، جائے گا کہاں. وما یعلم جنود ربک الا هو، آپ کے رب کا جو لشکر ہے اس کو خود اس رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنا بڑا لشکر ہے. وہ رب جانتا اس کا لشکر کہاں ہے، کہاں کہاں ہے اس کا لشکر. یہ جس زمین میں جائے گا اس کے کیڑے بھی خدا کا لشکر، کہاں جائے گا. یہ جس ہوا سے سانس لے گا وہ ہوا بھی خدا کا لشکر ہے. کس ہوا سے سانس لے گا؟ خدا کیوں جلدی کرے؟ آپ کہیں گے بھائی جلدی کرے وہ بندے مارے چلے جا رہا ہے، یہ جو بندے مر رہے ہیں یہ اپنے انعام پر بعد میں فخر کریں گے کہ ہم خدا کا شکر ہے اس کے ہاتھوں مرے، کہ ہمیں انعام ملا. جو نہیں مریں گے ان کو وہ انعام نہیں ملے گا جو اس کے ہاتھوں مرنے پر ان لوگوں کو مل جائے گا مظلومیت کی وجہ سے. اور جو مقابلہ ہوگا اور لوگ اس کے لوگوں کے ہنر یہاں پہ ثابت ہوں گے وہ ایک علیحدہ مسئلہ. خدا تعالیٰ مطالعہ فرماتے ذرنی والمکذبین، ان جھوٹے مکار صاحبان نعمت پہ اصرار ہے خدا کا جن کو میں نے نعمتیں بھی دی ہیں، ان کا میں حساب لوں گا. ماحلہم قلیلا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیں. انا لدینا انکالا وجحیما، اور ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اب ہم لوگ صرف یہی ترجمہ کر پا رہے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا بیڑیوں کی تشریح کا مطلب کیا ہے. یہاں یہ بیڑیاں دو اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، ایک تو ہم کہیں گے بھائی قیامت کے دن ایک دوزخ ہوگی، اس دوزخ کے اندر کچھ بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، جیسے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ویسا ہوگا. اور وہ جہیمن اور ایک آگ ہے, لیکن ہمیں اس کی باریکی میں بھی جانا پڑے گا, اور کل ہم اس کے سلسلے میں دیکھ کر کچھ کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کریں گے, اس انکال اور جہیم کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں. مثلا وہ تعامن دا غصتن, اور ہمارے پاس ان کے لیے ایک ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا. وہ عذابن علیمان, اور ہمارے پاس ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے. بس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا بچا کے رکھا ہوا ہے, فرماتا ہے میں نے ان کے لیے بیڑیاں رکھی ہیں, آگ رکھی ہے, اور ایک ایسا کھانا رکھا ہے جو ان کے گلے میں پھنس جائے گا. وہ عذاباً علیماً, اور ان سب کے سوا بہت بڑا ایک عذاب ان کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اب یہ سب جملات سمبولک ہیں, ان کی انفرادی تفسیر بھی ہے, اجتماعی تفسیر بھی ہے. مثلاً ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا, کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ظالم قوم ہے یہ اپنے ظلم میں ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گی, نہ جائے رفتن نہ پائے مانتن. میں اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوں امریکہ وہیں پہنچ گیا ہے. تعامن ذا غصتن, ایک ایسا کھانا اس کے گلے میں پھنس گیا ہے جو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. اب یہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو خدا نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ گھومتے رہتے ہیں, اچانک ایک روشنی کوندتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں راستہ ملا, ویسے ہی چلنے لگتے ہیں, وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے, اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں. سمن بکمن انجن, یہ اندھے گھونگے بہرے ہو جاتے ہیں, لا یرجون, کبھی واپس نہیں آ سکتے. یہ ایک ایسی جگہ پہ پھنس گئے. مجھے قوی امید ہے کہ ہم اور آپ بہت جلد اسی چند سالوں کے اندر ان کا بہت برا انجام دیکھنے والے ہیں. آپ دیکھیں گے اپنے آپ سے, اور بہت برا وقت ان کے ساتھ ان کے لیے بھی آئے گا جو ان کے ٹکڑوں پہ پلے تھے, جو ان کے ٹکڑوں پہ پلے تھے. ہم سب کو تقریباً سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں, اب وہ وقت دور نہیں. البتہ ظاہر ہے ہماری پریشانی اس پر ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مظلومیت میں پسیں گے, اس مظلومیت میں بہت سارے لوگ پسیں گے. اور وہ روایت جو عجیب جملہ اس نے استعمال کیا, تو غر بلو, تو غر بلو, چھان دیے جاؤ گے, چھان دیے جاؤ گے, اتنے چھن جاؤ گے کہ جیسے گندم میں کیڑا لگ لگ کے صرف چھلکا رہ جائے, ایسے رہ جاؤ گے. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اب چھلنی ہلنا شروع ہو گئی ہے, اب چھلنا شروع ہو جائیں گے, اور دو تین مہینے میں جو چھلنی چلے گی نہیں معلوم کون بچے گا, کون اوپر رہے گا, کون نیچے آئے گا. ہم لوگوں کے لیے اچھا وقت سامنے نہیں ہے. یہ سیلاب بہت کچھ کر گیا ہے, یہ تو ابھی اس کی پکچر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ بہت کچھ کر گیا ہے. بعض جگہ دریا کی چوڑائی 27 کلومیٹر پہ پہنچی ہوئی ہے. تصور میں آپ کے, ایک دریا کتنا چوڑا ہوگا, سمندر تو نہیں ہے نا, دریا ہی ہے بھائی, 1 کلومیٹر چوڑا ہو گیا. 1 کلومیٹر دریا کے دو کناروں کے درمیان فاصلہ, بی بی سی کی رپورٹ پر دیکھ رہا تھا 27 کلومیٹر ایک جگہ پر دریا کی چوڑائی بنی ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ دریا 1 کلومیٹر چوڑائی کا تھا تو 13 کلومیٹر ادھر اور 13 کلومیٹر ادھر یہ آگے بڑھ گیا ہے. اگر یہ 13 کلومیٹر ادھر اور 13 کلومیٹر ادھر آگے بڑھا ہے, اس کا مطلب پوری کراچی کی چوڑائی تو لے گیا. اس کا مطلب ہے بہت کچھ گیا ہے, بہت کچھ گیا ہے. ابھی جو واپس آئیں گے تو داستان شروع ہو جائے گی. پہلا مسئلہ, ان کے سارے کنویں بھر گئے کیچڑوں سے, ان کے پاس پانی نہیں ہوگا, جانور مر گئے, زمینیں تباہ ہو گئی ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے اناج اگتا تھا, پورے پاکستان کو اناج ملتا تھا. اور آج میں فون کر رہا تھا جیکب آباد, ایک دوست مومن دوست کا, پہلے شاید قوم میں بھی پڑھا تھا اس نے, تو میں نے اس سے پوچھا, کہنے لگا کہ جیکب آباد کو تو خالی کرنے کا حکم دیا, تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے ڈیرہ الایار آ گئے. کہہ رہے اب ڈیرہ الایار کو بھی خالی کرنے کا حکم دیا ہے, اب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے, سکھر شکارپور کی روڈ انہوں نے بند کی ہوئی ہے, اور ہم سے کہہ رہے ہیں 350 کلومیٹر طے کر کے کوئٹہ چلے گا. اب سوچیے 4-5 لاکھ لوگ 350 کلومیٹر پیدل طے کریں گے کیا؟ انہوں نے ایویپویشن کی ہے, یہ کہا ہے شہر خالی کر دو, وہاں چلے جاؤ. کیسے جائیں گے؟ یہ ان کا ہیڈک نہیں ہے, جاؤ خود سے جاؤ. کہنے لگا اب آپ لوگ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم آسمان کے نیچے پڑے ہیں روڈ کے اوپر, جس شہر میں تھے وہ ختم ہو گیا. جیکب آباد جیسا شہر خالی ہوا ہے آپ تصور نہیں کر پائیں گے. یعنی مثلا فرض فرمائیے میں آپ سے کہوں پورا گلشن اقبال, پورا گلستان جوہر سارا خالی ہو گیا, کیا تصویر بنے گی؟ اور یہ سب لوگ گھروں سے نکلے, ایک اور شہر گئے, اب وہ بھی خالی ہو گیا. اب یہ سب لوگ تتر بتر مارے مارے پھر رہے ہیں, کہیں ہائی ویز کے اوپر, کہیں میدانوں میں, درختوں کے نیچے. اور میں نے عرض کیا 350 کلومیٹر راستہ ہے وہاں سے کوئٹہ کا, نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جو اب بہت عرصے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا, بہت عرصے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. سبحان اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس مصیبت کی گھڑی میں ان لوگوں کی نصرت فرما, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو مشکلات میں ہیں, پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار جن گناہوں کے نتیجے میں یہ عذاب آیا ہے پاک پروردگار ان گناہوں کی مغفرت فرما. لوگوں کو ہوشیار ہونے, بیدار ہونے اور تیرے حضور گڑگڑانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار یہ تمام مشکلات مقدمہ ہیں تیری حجت کے ظہور کے لیے. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اچھی زندگی نصیب کی تو نے, اچھی موت نصیب فرما, امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.